بسم اللہ اول و آخرہ، آیت نمبر ہے 211، اور یہاں سے 26واں 27واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس دونوں رکوعوں کا موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل، ذرا پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہی دی ہم نے انہیں واضح دلیلیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل لے اللہ کی نعمت کو، بعد ما جاءتهم، اس کے بعد کہ وہ آ چکی ہے اس کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. آگے اسباب جرم بیان ہو رہے ہیں ان کے. نمبر ایک، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور بھلی لگتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی، یعنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینا. نمبر دو، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی وہ بالا تر ہوں گے ان سے قیامت کے دن. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے. اب یہ تیسری بڑی آیت آ رہی ہے. پہلی ہم نے آیت الآیات پڑھی، پھر آیت بر پڑھی، اب یہ آیت الاختلاف. اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک تقریباً 8 قرن ہیں جس میں تمام کے تمام لوگ مسلمان رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے شرک کا معاملہ شروع کیا. 5 ان کے بڑے نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوس و یعوق و نصرہ. جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ان کی بت بنا لی، اور پہلے تو ان سے صرف انہیں یاد رکھتے تھے، آہستہ آہستہ ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی. اس طرح دین میں جو ہے وہ شرک داخل ہو گیا. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہی مورتیاں تھیں کہ جو پھر مکے میں آئی، اور جن سے مکے میں بھی پھر وہ بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا. تو فرمایا کان الناس امتوں واحدہ، تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، دین اسلام پر. یہاں الفاظ محذوف ہیں، فاختلفوا، بس انہوں نے اختلاف کیا. بعث اللہ النبیین، پھر مبعوث فرمائے اللہ تعالیٰ نے انبیاء، مبشرین و منذرین، وہ خوشخبری دینے والے تھے اور خبردار کرنے والے تھے. وانزل معہم الکتاب بالحق، اللہ نے اتاری ان کے ساتھ کتاب برحق. لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کریں لوگوں میں، فی مختلفوا فی، ان تمام معاملات میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَمَا اخْتَلَفَ فِي، اور نہیں اختلاف کیا جو ہے اس میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر انہی لوگوں نے جنہیں وہ کتابیں دی گئی تھیں، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اس کے بعد کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح روشن دلیلیں. اور وجہ کیا تھی اختلاف کی؟ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی ضد. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس ہدایت کی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، یعنی اس حق بات کی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے اللہ کے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی. تو معلوم ہوا ہے اختلاف کس نے کیا؟ اہل علم نے. کب کیا؟ جبکہ حقیقت ان پر واضح ہو گئی تھی. کیوں کیا؟ آپس کے حسد اور ضد کی وجہ سے. تو ارج ٹو ڈومینیٹ، اور اپنی اپنی چودراتیں اور کرسیاں ہیں جن کی خاطر حق بات کو چھوڑا جاتا ہے، اختلافات کیے جاتے ہیں. آگے مضمون بیان ہو رہا ہے کہ حصول جنت آسان نہیں ہے. فرمایا حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تمہیں وہ حالات پیش ہی نہیں آئے جو لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے تھے. مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، پہنچی تھی انہیں تنگیاں اور تکلیف اور وہ ہلا مارے گئے تھے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ پکار اٹھے تھے رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ. متى نصر اللہ، کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب، انہیں جواب دیا گیا تھا کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد قریب ہی ہے. اس آیت کا پس منظر ہے حضرت خبیب بن العاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک بھٹی پر کام کرتے تھے اور ایمان لے آئے تھے. کفار پہنچ گئے، انہیں جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا، ان کی کھال جلی ہے، چربی پگلی ہے، اس سے انگارے ٹھنڈے ہوئے اور شدید جو ہے وہ کس کرب سے گزرے ہوں. پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں آرام فرما رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا خبیب تم بہت جلدی کر رہے ہو، اللہ کی مدد آئے گی لیکن تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے کہ جو ایمان لائے تو انہیں زمین میں گاڑ دیا گیا اور ان کے جسم سے لوہے کی کنگھیوں سے گوشت کو علیحدہ کر دیا گیا اور ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے لیکن وہ ایمان پر قائم رہے۔ گویا مراد یہ ہے کہ سختی آئیں گی اور اس میں جب ثابت قدم رہو گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر اور پیزا کھا کھا کر ہم جنت میں پہنچ جائیں، تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، دین کی قربانیاں دین چاہتا ہے۔ آگے پھر مصارف انفاق کا ذکر آ رہا ہے، جہاد بالسیف کے بعد جہاد بالمال کا ذکر۔ یسالونک ماذا ینفقون، اے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں یا کس پر خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو پھر خرچ کرو والدین پر اور رشتہ داروں پر، یتیموں پر اور مسکینوں پر، مسافروں پر۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی کرتے ہو تم بھلائی میں سے، فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ آگے پھر حکم قتال آ رہا ہے، مدینہ کی طرف جب صحابہ سفر کر رہے تھے تو سورہ حج نازل ہوئی اور اس میں اذن قتال آیا کہ اب اذن للذین کی اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو ظلم جن پر ظلم کیا گیا تھا کہ وہ اب جو ہے وہ بدلہ لیں۔ مکے میں جب تک صحابہ تھے انہیں حکم تھا کفو ایدیا کو، اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، اور مدینہ پہنچ کر پھر یہ حکم قتال آ رہا ہے۔ فرمایا کتب علیکم القتال، فرض کر دیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا، قتال کرنا، وہ کرہ لکم، خوف یہ تمہیں کتنا ہی ناپسند کیوں، وآسان تکرہوا شیئا وہ خیر لکم، اور حکمت کیا ہے، ممکن ہے کہ تمہیں جو ہے ناپسند ہو کچھ لیکن وہ تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہو، وآسان تحبوا شیئا، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، جنگ نہ کرنا تم پسند کرو، وہ شر لکم، لیکن وہ تمہارے لیے برا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وہ قومیں جو جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتی نرم چارہ ہوتی ہیں، ہر آتا جاتا انہیں جو ہے رونتا جاتا، اور جو جنگ کے لیے تیار ہو تو ان کا دشمن بھی سو دفعہ سوچتا ہے کہ ان پر ہاتھ ڈالا جائے یا نہیں۔ آگے حرمت والوں، مہینوں میں جنگ کا ذکر آ رہا ہے، جو میں نے آپ کو عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا تھا کہ سریہ وادیہ نخلا کہ ان کے ہاتھوں ایک کافر قتل ہو گیا تھا اور دو کو قیدی بنا کر اور مال تجارت لے کر وہ وادیہ نخلا سے مدینہ آ گئے تھے، اور یہ واقعہ ہوا تھا جماد الثانی کی آخری تاریخ تھی، یعنی رجب شروع ہوا ہی چاہتا تھا، تو کافروں نے بڑا شور مچایا کہ یہ بڑے دیندار بنتے ہیں، انہوں نے محترم مہینوں کا خیال نہیں کیا، اور رجب جو ہے وہ گویا اس کی پہلی تاریخ تھی اور انہوں نے جنگ کی۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یس الونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ان الشہر الحرام قتال فی، کہ محترم مہینوں میں جنگ کے بارے میں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دے دیجئے، قتال فیہ کبیر، کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن ساتھ ہی انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جو حرکتیں وہ اس سے زیادہ بری ہیں۔ یہ بالکل وہی انداز ہے کہ کوئی بھینس کسی سفید رنگ کی گائے سے کہہ کے پرٹ تمہاری دم کالی ہے، تو وہ گائے کہہ کہ بھائی تم تو پوری کی پوری کالی ہو، اپنے آپ کو دیکھو، اگر کالا ہونا ہی برا ہے تو میری تو دم ہی کالی ہے، تم تو پوری کالی ہے۔ تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ کفار سے کہا کہ ٹھیک ہے محترم مہینوں میں لڑنا جو ہے بڑا گناہ ہے، لیکن تم اپنے کرتوت تو دیکھو، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑے۔ چنانچہ ایک لسٹ ہے تقریباً 6 ان کے برے کاموں کی، فرمایا وسد عن سبیل اللہ، اور روکنا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، نمبر ایک، نمبر دو وکفر بہ، اور اس اللہ کا انکار کرنا کفر کرنا، نمبر تین والمسجد الحرامی، اور یہ کہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، و اخراج اہلہ منہ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس میں سے، اکبر عند اللہ، یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے اللہ کے نزدیک، نمبر پانچ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ انگیزی یہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے، جب کفر اور شرک غالب ہو تو یہ قتل سے بڑھ کر ہے، اور چھٹا جرم آ رہا ہے ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے مسلمانوں تم سے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور اسی حالت میں مارا جائے، وَهُوَ کافر، اور وہ ہو کافر، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ایسے شخص کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اللہ اس برے انجام سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے آگے بیان ہو رہا ہے اور ان کی صفات آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم نے بھی پیدا فرمائے۔ فرمائے ان الذین آمنوا، نمبر ایک وہ لوگ جو ایمان لائے، نمبر دو والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت فرمائی، نمبر تین وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ حقدار ہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھنے کے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا۔ آگے حرمت شراب اور جوا ہے، آدمی جو حقیقت سے نظریں چرائے تو وہ شراب کی طرف چلا جاتا ہے یا جوئے کی طرف چلا جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو محنت سے ہٹاتی ہیں اور چانس کی طرف لے جاتی ہیں۔ فرمایا یسالونک، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے متعلق، قل فیہما اسم کبیر، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ تو گویا آپ دیکھیں گے کہ جو شراب کی حرمت ہے یہ رفتہ رفتہ آئی، پہلے یہ سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ بھئی اس کا گناہ زیادہ ہے بجائے اس کے فائدے کے، پھر سورہ نساء میں کہا گیا کہ جب تم نماز جب تم حالت نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، اور پھر سورہ مائدہ میں کہا کہ بعض آتے ہوئے نہیں، سب گندے شیطانی کام ہیں، بعض آ جاؤ شراب سے، تو بڑا سخت آیت۔ تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اب اسلام کا معاشی نظام کتابچہ موجود ہے، جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہوں کہ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ تو فرمایا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل لف، اے نبی فرما دیجئے جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زندگی گزار کر دکھائی۔ ایک قانونی سطح ہے اسلام کے معاشی نظام کی کہ جو کوئی صاحب نصاب ہے، یعنی 52 تولے چاندی یا اس کے برابر اس کے پاس رقم موجود ہے، تو وہ اس پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن ایک یہاں اخلاقی نظام ہے کہ جو چیز ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دی جائے۔ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ دو وقت کا کھانا، تن کا لباس، بس، باقی جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ دی نہیں، وجہ کیا ہے کہ کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں کیا کہ سال گزر گیا اس پہ اور زکوٰۃ بنے، وہ جو ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا۔ اس لیے جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہوں، تو اسلام کا ایک قانونی معاشی نظام ہے، ایک اخلاقی معاشی نظام، تو وہ یہ کتابچہ ضرور پڑھیں کہ اسلام کا معاشی نظام۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے ہی کھل کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔ قرآن میں دنیا سے متعلق آیات بھی، آخرت کے متعلق بھی آیات ہیں، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، دنیا کتنی حقیر ہے جس کے پیچھے مرے پٹے جا رہے ہیں، اور آخرت کتنی قیمتی ہے جس سے غفلت برت رہے ہیں۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کا مال ملا لو اپنے مال میں اور ان کے خرچے جو ہے اسی میں سے دیتے رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ صحابہ یہ کرتے تھے کہ یتیم کی ہانڈی علیحدہ ان کے پیسوں میں بناتے تھے، اپنی ہانڈی اپنے پیسوں سے علیحدہ بناتے تھے، اس میں مشقت ہے، ہماری طرح گیس کے چولہے تو تھے نہیں، آگ جلا کر اور بڑی مشقت سے کھانا پکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ مشقت تم پر ڈالنا مطلوب نہیں ہے، تو ان کے بھی پیسے جو تھوڑے سے کھانے میں تم سمجھتے ہو اتنے ان کے لگتے ہیں، ان سے لے لو اور ساتھ جو ہے ایک ساتھ ملا کر جو ہے وہ کھانا سب کا بن جائے۔ فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خوب جانتا ہے جو ہے فساد کرنے والوں کو بھی اور اصلاح چاہنے والے کو بھی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تکلیف میں ڈالتا تم کو، اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ مشرقین سے نکاح کی حرمت آ رہی ہے، آگے آیات 221 سے 282 تک، بلکہ 242 تک، یعنی 221 سے 242 تک احکام نکاح اور طلاق آ رہے ہیں۔ تو فرمایا ولا تنکح المشرکات حتی یومن، امت نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا امتم مومنا، اور البتہ مومن کنیز یعنی ایمان لائی ہوئی کنیز مسلمان کنیز خیر من مشرکا، وہ کہیں بہتر ہے مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگتی ہو، ولا تنکح المشرکین، اور نہ نکاح کرو مشرک مردوں سے اپنی بیٹیوں کا اپنی بہنوں کا، حتی یؤمنو، یہاں تک کہ وہ مشرک مرد ایمان لے آئے، ولا عبد مؤمن، اور مومن غلام خیر من مشرک، وہ کہیں بہتر ہے مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، خواہ تمہیں کتنا ہی یہ مشرک مرد اچھا لگتا ہو. ہمیں غور کرنا چاہیے، وہ جو ہم نے اپنے گھروں میں کیبل لگائے ہوئے اور ہمارے بچے بچیاں وہ انڈین ایکٹروں کو دیکھ کر وہ انہیں ہیرو بنا لیتے ہیں، مومن بچی ہے اسے عشق جو ہے ایک ہندو ایکٹر کا، کہاں جا رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہیں اپنے گھر والوں کو. تو فرمایا جا رہا ہے کہ مومن مرد کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے، اس سے کہیں بہتر ایک مومن غلام ہے. مشرک مرد کتنا ہی اچھا لگتا ہو لیکن اس سے کہیں بہتر مومن غلام ہے. اولائک یدعون الی النار، وجہ کیا ہے، یہ مشرک عورتیں ہوں یا مشرک مرد ہوں، یہ بلاتے تمہیں آگ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ بناتا ہے تمہیں جنت کی طرف، والمغفرت باذنہ، اور مغفرت کی طرف اپنے اذن سے، ویبینو آیاتہ للناس، اور وہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. آگے احکام حیض آ رہے ہیں. حیض جو ہے آپ کو پتا ہے خواتین کے مخصوص ایام ہیں، اور اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں بہنا، اور یہ جو مینسٹرول سائیکل خواتین کا اس سے متعلق یہود کا معاملہ یہ تھا کہ اس میں بیویوں کو بالکل علیحدہ کر دیتے اور انہیں چھونا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا بھی نہیں کھاتے تھے. اور عیسائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ حیض کا خیال ہی نہیں کرتے، اس میں مباشرت تک کر جاتے ہیں. جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قل ہوا اعضاء، کہہ دیجئے یہ ناپاکی کی حالت ہے، فاعتزل النساء فی المحیض، پر بس علیحدہ رہو عورتوں سے ان کے حیض کے دنوں میں، یعنی ان سے مباشرت نہ کرو، ولا تقربهن، اور ان سے مقاربت نہ کرنا، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، فاذا تطہرن، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوهن من حیث امرکم اللہ، تو ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے تمہیں جو ہے وہ حکم دیا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تو محبوب رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطاہرین، اللہ دوست رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کی مانند ہیں، فاتو حرثکم انا شئتم، تو تم جاؤ اپنی کھیتیوں میں جیسے تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے نیک اعمال، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یاد رکھو کہ تم ضرور اس اللہ سے مل کر رہو گے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ کہا تو گیا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کی مانیں، جیسے چاہو تم بیویوں کے پاس جاؤ، لیکن احادیث میں اس کی صراحت ہے کہ دبر میں یعنی اینل سیکس جو ہے یہ حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. صرف وجائنل سیکس جسے ہیٹرو سیکشل جو ہے وہ انٹر کورس، اس کی اجازت ہے. بیویوں سے سامنے کے مقام میں تو مجامعت کی اجازت ہے، پیچھے سے یعنی جو اینس ہے وہاں پر جو ہے جنسی خواہش وہاں سے حاصل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، لواطت کا جرم ہے. آگے ہم پڑھیں گے ایک قوم کو اسی وجہ سے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کیا گیا. تو فرمایا آگے غلط قسم کی قسم مت کھاؤ، اس کی ممانعت ہے، ولا تجعل اللہ عرضۃ لایمانکم، اور نہ بناؤ اللہ کو نشان اپنی قسموں کا، ان تبروا وتتقوا، اس بات سے کہ تم نیکی اور تقوی پرہیزگاری، وتصلحوا بین الناس، اور اصلاح کرنے کا کام لوگوں کے درمیان نہیں کرو گے، واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا. بعض دفعہ آدمی کہتا ہے کسی جھگڑے میں پڑا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان صلاح کرا رہا ہوتا ہے، وہ لوگ اسی سے جھگڑ اٹھتے ہیں، تو آدمی کہتا ہے اللہ کی قسم جو آئندہ میں نے کسی کی صلاح کرائی. تو اس طرح کی قسم کھانا پسندیدہ نہیں ہے بھائی، نیک کاموں میں سے رکنے کے لیے اللہ کا نام لے رہا ہے کیا؟ اللہ کی قسم آئندہ سچ نہیں بولوں گا، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اگر ایسی کوئی قسم کھا لی ہے تو اسے توڑا جائے، اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ آگے قسم، کس طرح کی قسم پر اللہ باز پوس نہیں کرتا اور کس طرح کی قسم پر ایک فرماتا ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم کی قسموں کا، ولکن یؤاخذکم، لیکن وہ مواخذہ کرے گا تم سے، بما کسبت قلوبکم، جو تم قسمیں کھاتے ہو دل کے ارادے سے، واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ آدموں کی عادت ہے ہر بات میں واللہ تاللہ ہی اللہ کی قسم کہتے رہتے ہیں جبکہ قسم کا ارادہ نہیں ہوتا، تو عادتاً جو بس ایسی زبان پہ چڑھی ہوئی ہے اس طرح کی قسم پہ تو باس پوس نہیں ہوگی، لیکن جو قسم انسان ارادہ کر کر کھاتا ہے اس کی باس پوس ہوگی۔ قسموں سے ایک خاص قسم کا بیان آ رہا ہے جسے ایلا کہتے ہیں۔ عرب میں یہ معاملہ تھا کہ بعض دفعہ شوہر بیوی سے ناراض ہو کر اس کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتا کہ اب میں اللہ کی قسم تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تو اور پھر جاتا بھی نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بیان ہو رہا ہے، للذین یعلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربصوا اربعۃ اشہر، تو مہلت ہے چار مہینوں کی، اب چار مہینوں کے اندر اندر اپنی قسم توڑ دے، کفارہ ادا کرے قسم کا۔ انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھ لیں گے قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے، اور بیوی کے پاس چلا جائے، اگر چار مہینوں تک نہیں گیا تو پھر ایک طلاق بائن ہو جائے گی، اب اس بیوی کو ایک طلاق ہو جائے گی۔ فرمایا فَإِن فَعَوْا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ آگے پھر طلاق کا بیان آ رہا ہے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر تم ارادہ کر لو طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے۔ بس یہ دس منٹ اور لوں گا اور یہ رکوع ان شاء اللہ ہم سورۃ تک پہنچ جائیں گے، تو وہ کر لیتا ہوں۔ طلاق کے بارے میں موٹی موٹی باتیں سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک، طلاق کا مفہوم ہوتا ہے آزاد کرنا۔ دوسرا یہ کہ ایک مرد کے پاس ایک بیوی کے لیے صرف تین طلاقیں ہوتی ہیں، اگر اس نے کبھی زندگی میں ایک طلاق دی پھر رجوع کر لی تو اب اس کے پاس صرف دو طلاقیں باقی رہ گئیں۔ پھر طلاق تین طرح کی ہوتی ہے، ایک طلاق رجعی کہلاتی ہے کہ شوہر نے ایک یا دو طلاقیں دی ہوں اور عدت گزرنے سے پہلے پہلے بیوی کو روک لیا ہو، تو یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ طلاق بائن، ایک یا دو طلاقیں دیں اور عدت گزر گئی تو یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، اور اس میں اب وہ بیوی علیحدہ ہو جاتی ہے، اگر دوبارہ اسی شوہر سے اس شادی کرنے پر آمادہ ہو تو دوبارہ ان کے درمیان شادی ہو سکتی ہے۔ ایک طلاق مغلظ ہوتی ہے کہ تین طلاقیں دیں تو تین طلاقوں کے بعد جو ہے واپس رکھنے کا کی گنجائش نہیں رہتی، یہ جو ہے نہایت گاڑی طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر طلاق کا طریقہ بھی حدیث میں آتا ہے، ہم جو ڈراموں فلموں سے طریقہ دیکھ رہے ہیں یہ بدعت طریقہ، غلط طریقہ ہے کہ ایک ہی محفل میں طلاق 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 تین طلاقیں دے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسے کیسز آئے تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی شریعت سے کھیل ہو رہا ہے جبکہ میں ابھی زندہ ہوں، اور پھر بعض موقعوں پر آپ نے تین طلاقوں کو تین نافذ کیا، بعض صورتوں میں ایک نافذ کیا۔ تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں تین طلاقوں کو تین کر کے اور طلاق مغلظ کروائی، اور اس طرح طلاق دینے والوں کو کوڑوں کی سزا دلوائی۔ اس لیے اس وقت چار جو مذاہب ہیں مسلمانوں میں، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، چاروں کے نزدیک تین طلاق دینے سے طلاق مغلظ ہو جاتی ہے۔ یہاں اہل حدیث بھائی جو ہیں ہمارے، ان کے ہاں تین طلاقیں بھی ایک ہی مانی جاتی ہیں۔ تو بہرحال دوسرا طریقہ طلاق دینے کا ہے کہ جب عورت پاکی کے دنوں میں ہو تو بغیر اس سے مباشرت کیے ہوئے ایک طلاق دے دی جائے، اور اس طرح ہر مہینے ایک ایک طلاق دی جائے اور تین مہینوں میں تین طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ احسن طریقہ ہے طلاق، یہ حسن طریقہ ہے۔ اور سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ جب عورت پاکی کے دنوں سے ہو اور بغیر مباشرت کیے ان دنوں میں ایک طلاق دے دی جائے اور عدت گزرنے دی جائے، تو اس طرح ایک طلاق سے جیسے ہی عدت گزرے گی اسے ایک طلاق بائن ہو جائے گی اور وہ اب علیحدہ ہو سکتی ہے، اور وہ خاتون عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہیں، چاہیں تو یہی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ایک طلاق دے کر جو ہے عورت کو چھوڑ دینا یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ عدت کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس دوران عورت کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایک خاتون کی عدت تین حیض ہے، لیکن ایسی بچیاں جنہیں حیض شروع ہی نہ ہوا ہو، اتنی عمر رسیدہ خواتین جن کا حیض آنا بند ہو گیا ہو، ان کے لیے یہ مدت تین مہینے، سورہ طلاق آیت نمبر چار۔ اور ایسی بچیاں جن کا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، تو اگر رخصتی نہیں ہوئی تو اور طلاق ہو گئی تو پھر جو ہے اس میں عدت بھی نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں جو ہے اس کا ذکر آتا ہے، آیت نمبر 49، رخصتی نہیں تو عدت بھی نہیں. اور اگر خاتون حاملہ ہے اور حمل کے دوران ہی شوہر نے طلاق دے دی تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ 9 مہینے بعد ہو یا 1 مہینے بعد ہو، تو وضع حمل عدت ہوتی ہے. اب آئیے ان آیات کا ہم جلدی سے مطالعہ کرتے ہیں. فرمایا وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اور جب تم ارادہ کر لو طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو پھر اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی دوسرے نکاح سے، 3 حیض تک. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور نہیں جائز ان کے لیے، اَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے بیٹوں میں. اگر اولاد کا سلسلہ ہو گیا تو بتا دیں کہ بھئی ہم حاملہ ہیں. ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الاخر، اگر وہ واقعی ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وبعولتہن احق بردہن فی ذالک، اور ان کے خاوند زیادہ حق رکھتے ہیں انہیں لوٹا لینے کا، یعنی عدت کے گزرنے سے پہلے پہلے، شوہر چاہے تو بیوی کو روک لے عدت پوری ہونے سے پہلے. ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ ارادہ رکھتا ہے اصلاح کا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، ان عورتوں کا ویسا ہی حق ہے. عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان پر یعنی مردوں پر دستور کے مطابق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اللہ نے ایک درجہ دیا ہے، ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی مرد کے ہاتھ میں. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. طلاق رجعی کا ذکر آ رہا ہے. الطلاق مرتین، یعنی طلاق رجعی 2 بار ہے، 3 طلاقیں دے دی تو وہ طلاق مغلظ ہے. فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ، پھر یا تو روک لینا ہے بھلے طریقے سے، او تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَان، یا پھر چھوڑ دینا ہے نیکی کے ساتھ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں جائز تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم لے لو ان سے جو کچھ تم نے انہیں دیا اس میں سے کچھ بھی. تو طلاق ہو گئی لیکن بیوی کو جو کچھ دیا ہوا ہے، مہر دیا ہوا ہے، زیور دیا ہوا ہے، کپڑے دیے ہوئے ہیں، اور چیزیں دی ہوئی ہیں، اب اس میں سے واپس نہیں لے سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینا ایسے ہی ہے جیسے قے کر کر اسے دوبارہ چاٹ لینا. تو فرمایا الا یخافا، سوائے صورت میں کہ دونوں ڈریں، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ اب قائم نہیں رہ سکیں گے اللہ کی حدوں پر. فان خفتم، پھر اگر تم جو ہے وہ تمہیں خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ دونوں قائم نہیں رہ سکیں گے اللہ کی حدود پر. فلا جناح علیہما، تو کوئی حج نہیں ان دونوں پر. فی مفتدت بھی، یعنی کہ خاتون بھی کچھ دے دلا کر اپنا معاملہ جو ہے وہ چھڑوا لیں، یعنی شوہر تو طلاق نہیں دے رہا لیکن خاتون رہنا نہیں چاہتی اور انہیں اندازہ ہے کہ اللہ کے احکامات پامال ہوں گے، تو وہ پھر اپنا مہر چھوڑ کر یا کچھ جو ہے دے دلا کر جو ہے وہ کسی تیسری اتھارٹی کے ذریعے خلا حاصل کر سکتی ہیں، اور یہ خلا 1 طلاق بائن کے برابر ہوتا ہے. فرمایا ومن یتعدى حدود اللہ، اور جو کوئی تجاوز کرے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حدود سے، فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ظالم ہیں. آگے طلاق مغلظ کا ذکر آ رہا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر تم تیسری تک طلاق بھی دے دی تم نے جو ہے خاتون کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد، تو وہ حلال نہیں ہوگی جو ہے اس کے بعد. حتیٰ تنکہا زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ جو ہے کر لے ایک دوسرا خاوند. فَإِن طَلَّقَا، پھر اگر وہ اتفاقاً طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر. اَن يَتَرَاجَعَا اِن ظَنَّا، اگر وہ آپس میں رجوع کر لیں، اگر انہیں غالب گمان ہو. اَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے احکامات پر چلیں گے، اللہ کے حدود کو برقرار رکھیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں. یبینوها لقوم یعلمون، اور وہ کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہ جو ہمارا حلالہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ پہلے سے پلان ہوتا ہے کہ ایک رات کے لیے خاتون سے شادی ہو جائے اور صبح طلاق دے دی جائے، حدیث میں ایسا کرنا اور کروانے والے کو جو ہے بڑا اس پر لعنت ملامت کی گئی، اسے برا کہا گیا. شرعی حلالہ یہ ہے کہ اب خاتون دوسری جگہ شادی کریں اور وہ شوہر پھر اتفاقاً طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، تو پھر یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں، ورنہ 3 طلاقوں کے بعد پھر واپسی کا کوئی طریقہ نہیں. آگے پھر طلاق رجعی کا بیان ہے. وَاِسْتَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائے اپنی عدت کے ختم ہونے کے قریب، فا فام سے کو ہننا بھی معروف, تو پھر یا تو روک لو انہیں بھلے طریقے سے, اوسر رحو ہننا بھی معروف, یا پھر چھوڑ دو بھلے طریقے سے. ولا تم سے کو ہننا زرار لتعتدو, اور نہ روکے رہو انہیں تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم انہیں نقصان پہنچاؤ. تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے, بیوی کو طلاق دے دی, اب 3 مہینے وہ انتظار میں بیٹھی ہے, جیسے ہی وقت قریب آنے لگا رجوع کر لیا, پھر دوبارہ طلاق دے دی تاکہ زیادہ سے زیادہ اسے پریشان کیا جا سکے. تو اس سے منع کیا جا رہا ہے. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو کوئی ایسا کرے گا, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, تو ظلم کرے گا اپنے اوپر. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور نہ اڑاؤ اللہ کی آیتوں کا مذاق. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو اللہ کے احسان جو اس نے کیے تم پر. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, اور جو اس نے نازل کیے تم پر کتاب اور دانائی. يَعِظُكُم بِهِ, اور نصیحت کرتا ہے وہ اللہ اس کے ذریعے تمہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے. آگے مطلقہ خواتین سے متعلق جو ہے وہ مزید احکامات آ رہے ہیں, کیونکہ ہم کر لیتے ہیں جلدی سے, اس کے بعد پھر باقی نماز ادا کریں گے. فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب طلاق دے دو عورتوں کو. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو. فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ, تو نہ روکو انہیں. اَيَّنْ كِهْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, کہ وہ نکاح کریں اپنے ہونے والے شوہروں سے. اس تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ, جب کہ وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق, یعنی دوسری شادی سے منع نہ کرو عورتوں کو. ذَلِكَ يُعَظُ بِهِ, اس سے نصیحت کی جاتی ہے اس کو. من کان منکم, جو ہے تم میں سے. یؤمن باللہ والیوم الآخر, ایمان رکھنے والا اللہ اور آخرت کے دن پر. ذالکم ازکا لکم واطہر, یہی بہتر ہے تمہارے لیے اور یہی زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, وجہ کیا, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ تجرد کی زندگی پسندیدہ نہیں ہے, شادی شدہ زندگی پسندیدہ. مدت رضاعت کا ذکر آ رہا ہے. والوالدات یرضعن اولادہن, اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو. حولین کاملین, پورے 2 برس. لمن ارادا یتم الرضاع, اس کے لیے جو چاہے پورا کرنا دودھ کی مدت. والمولود لہ, اور اس پر جس کا لڑکا ہے یا بچہ ہے. رزقہن و کسوتہن بالمعروف, تم طلاق دی ہوئی بیوی کا اگر چوہا چاہے کہ اپنی بیوی سے بچے کو دودھ پلوائے, تو پھر طلاق دینے کے بعد بھی اس بیوی کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق سابقہ شوہر پر ہے. لا تکلف نفس الا وسعها, اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ. لا تضار والدۃ بولدها, ماں کو تکلیف نہ دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے, یعنی اس سے زبردستی بچہ چھینا نہ جائے, اور اسی طرح اس سے زبردستی دودھ بھی نہ پلوایا جائے گا وہ نہیں چاہتی. ولا مولود له بولده, اور نہ ہی اس کو تکلیف دی جائے جس کا وہ بچہ ہے, یعنی شوہر کو بھی, سابقہ شوہر کو بھی بلا وجہ پریشان نہ کیا جائے. تو فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب جو اس کے وارث ہیں ان پر بھی اسی طرح کا حکم ہے. فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا, پھر اگر وہ دونوں سابقہ شوہر اور وہ متعلقہ بیوی وہ اگر دودھ چھڑوانا چاہیں. اَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ, یعنی باہمی رضامندی اور ایک دوسرے سے مشورے کے ساتھ. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی اور سے اپنے بچوں کو جسے دائی کہتے ہیں. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو بھی تم پر کوئی جو ہے گناہ نہیں. اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ, جبکہ تم دے دو اس دائیہ کو جو دینا ٹھہرایا ہے اس کی اجرت معروف کے مطابق. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور خوب جان لو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا. آگے بیوہ کی عدت کا ذکر ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ, اور جو لوگ مر جائیں اے مسلمانوں تم میں سے. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, اور پیچھے چھوڑ جائیں بیویاں. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 14 وَ 10, تو وہ بیوائیں انتظار کریں اپنے اوپر 4 مہینے اور 10 دن. تو یہ عدت ہے بیوہ کی, شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن, یہ 130 دن بنتے ہیں. شوہر کے انتقال کے بعد سے 130 دن تک اب وہ اپنے آپ کو روکے رہیں, یہ ان کی عدت ہے. اس دوران وہ شادی نہیں کر سکتی, نہ ہی وہ میک اپ ویک اپ کر کر بن تھن کر رہ سکتی ہیں, بلکہ انہیں ان دنوں میں جو ہے وہ ایک طرح کا غم کا اظہار کرنا ہے اور اپنے آپ کو آگے رشتوں سے جو ہے اس دوران روک کر رکھنا ہے. فرمایا فیضا بلغنا اجلہم، پھر جب وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں ہے مسلمانوں تم پر، فیما فعلنا فی انفسہم بالمعروف، اس میں جو وہ کریں اپنے حق میں دستور کے مطابق، یعنی اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو کوئی ان پر حرج نہیں ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے۔ دوران عدت نکاح کا پیغام بھیجنے کے کام آ رہے ہیں، ولا جناح علیکم، اور نہیں گناہ تم پر، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اس میں کے اشارے سے پیغام نکاح دو عورتوں کو، ایک خاتون بیوہ ہیں اور کوئی مسلمان اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اشارتاً تو ارادہ ہے، یعنی آدمی اس طرح بات کر لے کہ بھئی تنہا بھی کیا زندگی ہوتی ہے، گھر گھرستی کی زندگی پسندیدہ، اس سے ایک میسج پہنچ جاتا ہے، لیکن براہ راست پیغام بھیجنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپاؤ اسے اپنے جی میں، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم ضرور ذکر کرو گے جو ہے اس کا ان سے، ولکلہ تواعدہن سرا، لیکن نہ کرو وعدہ نکاح کا ان سے خفیہ طور پر، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ کہو معروف بات بھلی بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ ارادہ کرو عقد نکاح کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ جو عدت ہے بیوہ کی وہ اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جائے، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، فَاحْذَرُوا، بس اس اللہ سے ڈرتے رہو، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت بار ہے۔ بس جی یہاں پر ہم ٹھہر جاتے ہیں، دو تین رکوع رہ گئے ہیں ابھی، وہ انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ دعا فرما لیجئے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ بنا دیجئے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، و نور صدورنا، اور ہمارے سینوں کا نور، و جلاء احزاننا، اور ہمارے دکھوں کا مداوا، و ذہاب همومنا و غمومنا، اور ہمارے تمام فکروں اور غموں کا مداوا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت، واجعلہ لنا اماما و نورا و ہدا و رحما، اللہ اس قرآن کو بنا دیجئے ہمارے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اللہ ہمیں یاد کرا دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم بھلا بیٹھے، وعلمنا منہ ما جہلنا، اور ہمیں سکھا دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم نہیں جانتے، وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارِ، اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات میں بھی اور دن میں بھی، وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اور اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے تمام جہانوں کے پروردگار۔